معاد کی گفتگو جب سے ہم نے شروع کی ہے شروع میں کچھ تمہیدات اور مقدمات عرض ہوئے اور اس کے بعد سلسلہ گفتگو احتضار تک پہنچ گیا اور احتضار تک پہنچنے کے بعد ہم نے بتا دیا کہ محتضر کے سامنے سے کچھ پردے ہٹ جاتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کہ جنہیں وہ اپنی حیات مادی میں نہیں دیکھ سکتا تھا ان کو وہ دیکھ سکتا ہے. ان میں سے ملائکۃ اللہ ہیں, فرشتے ہیں خدا کے, کہ وہ ان کا دیدار کر سکتا ہے فرشتوں کا, اور انبیاء اور اولیاء ان کی دیدار بھی کر سکتا ہے. منتہا یہ دیدار دل کی آنکھوں سے متحقق ہوگا اور ان سر میں پائے جانے والے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں.
ماں مادامی کے در این دنیا هستیم و قطاع این دنیا در قلب ما آویخته شده, توان و قابلیت دیدن ملائکه و انبیاء اعظام رو نداریم.
اس دنیا میں ہوتے ہوئے ہم فرشتوں کو اور مقدس ہستیوں کے ارواح کو اس لیے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے دل کی نگاہوں کے اوپر دنیا کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ پردے حائل ہو جاتے ہیں, رکاوٹ ہو جاتے ہیں, کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے.
اما میخواہیم مقدار معرفت پیدا بکنیں,
ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی معرفت پیدا ہو جائے,
مقدار آگاہی و اطلاع پیدا ہو,
کچھ علم و آگاہی ہم حاصل کریں.
در قرآن کریم بر روایات آل البیت نسبت به این بخش غیبی جهان مقداری سخن گفته شده, عباراتی هست که اون عبارات, فهم اون عبارات بستگی به خود ما و سعی وجودی ما داره.
عالم غیب کے حوالے سے قرآن مجید میں کلمات معصومین علیہم السلام میں کچھ مطالب ہیں, کچھ عبارتیں ہیں کہ ان عبارتوں سے عالم غیب کو سمجھا جا سکتا ہے. منتہا جس کا وجود جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی ان منابع سے عالم غیب تک رسائی حاصل کر سکے گا. قرآن سے عالم غیب, کلمات معصومین سے عالم غیب, عالم غیب تک جو جتنا ہے اس حساب سے پہنچے گئے اس کے پاکیزگی اور حد علمی کے لحاظ سے.
پس ما مراجعه می کنیم به آیات و روایات و البته در بحث امروز مقداری از علوم طبیعی برای تقریب به ذهن در مسئله ملائکه استفاده خواهیم کرد.
بس آج هم آیات اور روایات کو ذکر کریں گے جو عالم غیب سے مربوط ہیں اور ان کو سمجھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ کچھ علوم طبیعی کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا, فزکس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا کہ جس میں فرشتوں کے حوالے سے یعنی فرشتوں کے حوالے سے ان کی رائے کیا ہے.
نه برای تقریب به ذهن استفاده می کنیم, نه اینکه رأی ما در مورد ملائکه
که ہاں وہ ان مباحث کو فرشتوں سے متعلق جو مباحث ہیں ان مباحث کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے
تا این مسئلہ برامون روشن بشود کہ علم در خدمت عالم غیب و معنویت ہے, نہ در قبال عالم غیب و معنویت. و این عالمان هستند که وقوف کامل بر علم خود ندارند و سخن به گزاف میگویند.
هم یه بی بتانا چاہیں گے که علم عالم غیب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مددگار واقع ہوتا ہے. علم رکاوٹ اور معاند نہیں ہے اس عالم کے ساتھ، تاکہ یہ آپ کو پتہ چلے کہ جو لوگ مدعی ہیں کہ ہمارے پاس فزیکل علوم ہیں وہ خود کتنے بے بہرہ ہیں ان علوم سے فائدہ اٹھانے میں.
در بین برادر علماء بزرگوار اهل سنت یک نفر آمده در باره ملائکه مباحث طویلی رو عنوان کرده.
علماء اهل سنت میں سے ایک عالم ایسا ہے کہ جس نے فرشتوں کے بارے میں مفصل گفتگو کی ہے.
شاید کسی به اندازه این آقا در بین عالمان اهل سنت قلم به دست نگرفته باشد و حرف ننوشته باشد.
علماء اهل سنت میں جس عالم کی طرف آقا اشارہ کر رہے ہیں ان کے برابر شاید کسی بھی دوسرے عالم نے گفتگو نہ کی ہو فرشتوں کے بارے میں.
جناب فخر رازی در تفسیر کشاف در زیل آیه مبارکه 30 از سوره بقره آمده فصل مبسوط و مشروحی راجع به ملائکه نوشته و گفته.
جناب فخر رازی نے اپنی تفسیر کی کتاب کشاف میں
جلد دو
اور سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے ذیل میں فرشتوں کے بارے میں ایک مفصل گفتگو کی ہے.
ہمیں یہ حرفا رو کہ میزنے بعد یک اعتراف عجیب دارے،
سب باتیں کہنے کے بعد آخر میں ایک عجیب اعتراف کرتے ہیں
و اون این که بعد از کلام خدا و سخن رسول الله کلام و سخنی اجلا اعلا و محیط همچون سخن امیر المؤمنین در باره ملائکه نیست.
اس نے اعتراف کیا ہے کہ کلام خدا کے بعد اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا کلام اتنا اعلیٰ اتنا اجلا اور اتنا گیرا اور گہرا نہیں ہے جتنا کہ حضرت امیر المومنین کے کلام میں وہ گیرائی اور گہرائی نظر آتی ہے.
خطبه اول نهج البلاغه در وصف ملائکت الله رو نقل میکنه و توضیح میده
اور پھر اس کے بعد نهج البلاغه کے خطبات میں سے جو پہلا خطبہ ہے اس پہلے خطبے میں فرشتوں سے متعلق حضرت نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کو نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں بحث کی ہے.
خب ما به جناب فخر رازی عرض میکنیم
اور ہم فخر رازی سے کہنا چاہتے ہیں
کہ جناب فخر شما میدانی توصیف و تبیین و تعریف فرع بر احاطه معرف و مبین است.
آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں کسی کی توصیف کرنا چاہیں اور کسی کو سمجھانا چاہیں تو یہ فرع ہے کہ معرف اس معرف کے بارے میں کتنا اطلاعات رکھتا ہے.
این علی مرتضی که وصف ملائکه می کند، تبیین ملائکه می کند، تعریف ملائکه می کند و تو می گویی اعلا و اجلا بعد از کلام رسول و خدا کلامی چنین نیامده، باید معترف بشوید که اول علی محیط است، محیط اعلایی و اجلایی دارد، بعد سخن اعلایی و اجلایی در وصف ملائکه میگوید.
آپ حضرت امیر کے بارے میں یہ تو اعتراف رکھتے ہیں کہ فرشتوں کے حوالے سے جتنا اعلیٰ کلام علی نے فرمایا ہے اتنا اعلیٰ کلام کسی کا نہیں، اور جتنا اجلا اور محیط کلام یعنی فرشتوں کے تمام پہلوؤں کو گھیرنے والی گفتگو حضرت امیر نے فرمائی ہے اتنے کسی کے کلام میں نہیں ہے۔ تو اب ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ علی علیہ السلام نے اگر فرشتوں کے بارے میں اتنی عمدہ اور اتنی گہرائی کے ساتھ اور گیرائی کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے تو یہ گفتگو فراہ علم کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ جتنا امیر المومنین علی بن ابی طالب کا علم فرشتوں کے اوپر ہے اور جتنی گہرائی کے ساتھ اور گیرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں اتنا کسی اور کا علم فرشتوں کے اوپر نہیں۔
میں جناب فخر رازی ای کاش تتبع بیشتر می کردی به صحیفه کامله سجادی هم سری می زدی۔
اور میں فخر رازی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے فخر رازی اے کاش تم کچھ اور تحقیق کرتے اور علی ابن الحسین کی طرف بھی ایک نگاہ ڈالتے، ان کے صحیفہ سجادیہ میں فرشتوں کے حوالے سے جو گفتگو ہے اسے آپ دیکھ چکے ہوتے۔
تامی دی دی علی ابن الحسین چھ کرتے
تاکہ علی ثانی کے کلام کے بارے میں بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا۔
باور کنید اگر فرصتی باشد همین سه صفحه ای که علی ابن الحسین راجع به ملائکه گفته لااقل پنج ماه هر روز میباید می نشستیم و این کلام رو تبیین می کردیم
که اگر یه تین صفحات جو صحیفه سجادیه میں حضرت نے فرشتوں کے بارے میں دعا کی شکل میں گفتگو فرمائی ہیں اسے بیان کرنا چاہیں صرف ان تین صفحات کو، تو کم از کم پانچ مہینے روزانہ ایک گھنٹے کا درس ہو تو ہم اس تین صفحوں کا مطالب کو بیان کر سکیں گے۔
پس باز ہم بگوییم کہ علی ابن الحسین کہ انسان کامل است و ملائکہ در محضر او نشسته اند و تعلیم کردند، آدم به ما هو آدم معلم ملائکه نیست چون انسان کامل از معلم ملائکه، پس هر آن کس که معلم که انسان کامل است معلم ملائکه است بدانید۔
هم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ہی نہیں علی ابن الحسین بھی وہ انسان کامل ہیں کہ جس کے محضر میں فرشتے آ کر تلمذ حاصل کرتے ہیں، شاگردی حاصل کرتے ہیں، اور ظاہر استاد محیط اور مہیمن ہوتا ہے اپنے شاگردوں کے اوپر، جس طرح سے علی ابن الحسین علی ابن ابی طالب فرشتوں پر محیط اور مہیمن ہیں علی ابن الحسین بھی محیط اور مہیمن ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انسان بما ہوا انسان، انسان ہونے کے ناطے آدم، ہاں آدم ہونے کے ناطے معلم فرشتہ نہیں تھے بلکہ وہ انسان کامل تھے، اس انسان کامل ہونے کے لحاظ سے فرشتوں کے لیے معلم ہوگا، وہ فرشتوں کے اوپر محیط اور مسیطر ہوگا۔
ان مقدمے بود برا ورود در مبحث،
یہ تمہیدی باتیں تھیں بحث میں داخل ہونے کے لیے۔
پنج نکته در مسئله ملائکه رو باید مد نظر داشته باشید۔
فرشتوں کے حوالے سے اگر کوئی تحقیق کرنی ہو اور کوئی تفحص کرنا ہو تو پانچ نکته مد نظر رکھیے۔
این پنج نکته سری دارد که میگویم،
ایک راز پوشیدہ ہے ان پانچ نکتوں میں، اس لیے پانچ نکتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں۔
چون بعضی از فلاسفه مخصوصا فلاسفه یونان در مورد ملائکه حرفی دارند،
بعض فلاسفه فرشتوں کے بارے میں کچھ عجیب باتیں کرتے ہیں اور خاص طور پر یونان کے فلسفی
میگویند مراد از ملائکه عقول مجردن یا نفوس فلکیان یا قوای تعبیه شده در جهان طبیعتن.
فلاسفه فرشتوں کے حوالے سے خاص طور پر یونان کے فلاسفہ تین مختلف آوا کی گفتگو میں آلے کے بعض نے کہا کہ نفوس فلکیہ ہے یعنی فلکی نفوس
ان یعنی چھے بماند
اچھا نفوس فلکیہ کیا مقصد اس سے وہ ابھی ہم بحث نہیں کر سکیں گے ظاہر ہے کہ فلسفی موضوع
شما حیعت بطلمیوسی رو کنا کردید
بطلموس نے جو علم حیعت لکھا ہے اس سے کسی کو ہے اطلاعات
تصویر وہ از جہان رو کیا نشنیدید
کہ وہ جہان کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں
جہان پیازی کہ وہ ترسیم کرتے کہ نشنیدید
کہ اس نے عالم کو پیاز کی طرح سے سمجھائے
بماند
ایک کو نکالو تو دوسرا
کاری نگرد خود بگی بماند 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 وارد انجا نشمین گیرد میشید
تو وہ بہرحال جو بھی بطلموس کے حکمت کو پڑھا ہوگا اس کو اندازہ ہوگا کہ مثلا نفوس فلکی یعنی کیا
ان حرفائی رو کی پنج تا چیز رو کی میخوام بزنم
اولا نفوس فلکی کہا بعض نے
عقول مجرد
بعض نے کہا عقول مجردہ ہی ابھی عقول مجرد بھی سمجھانے کی چیز
حالا اونم به من
کہ وہ عقول مجردہ یعنی کیا
نیروی نهفته در جهان طبیعت کرده
بعض نے کہا ہے کہ اس عالم طبیعت کے اندر سمائی ہوئی کچھ قوتیں
حالا ازش تبیر کنید جاذبه و دافعه نیروی گریزه از مرکز در بخش اتم بماند این حرفا
که مثلا کیا وہ اس عالم طبیعت میں ودیعت کی ہوئی قوتیں یا کیا جاذبہ اور دافعہ جیسی قوتیں ہیں یا مثلا وہ الیکٹرون اور پروٹون جو ایٹم میں نیوٹرون بھی کہ ان کے درمیان جو کشش اور وہ دوری کی جو قوتیں ہیں وہ قوتیں مراد ہیں
بماند این را خرش نداریم اینی که دارم میگم جواب به همه این هاست این پنج سال پس
تو یه جو میں فرشتوں کے حوالے سے پانچ نقطے ذہن میں رکھے کہہ رہا ہوں یہ ان یونانی دانشوروں کے نظریات کو مد نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں یہ ان کا جواب ہے یہ
ایک نقطے اول فرشتگان مخلوقات خدایان آفرید شده های خدایان و خداوند آفرینش اینان را خلقت اینان را به انبیا صدق وحی الهی ابلاغ کرده
فرشته خدا کی مخلوق ہیں اور خداوند متعال نے ان کے مخلوق ہونے کو بیان کیا ہے اپنے انبیاء کے لیے بذریعہ وحی انبیاء کو بتا دیا ہے کہ فرشتے مخلوق ہیں
و پیروان وحی موظفند به عنوان یک اصل اساسی در خلقت عالم خلقت ملائکه را بپذیرند
اور جو الہی ادیان کے قائل ہیں ان کو چاہیے کہ خلقت عالم میں فرشتوں کے مخلوق ہونے کا بھی اعتقاد رکھیں
پس مخلوقاً توسط پیامبران خلقت خاص آنان به ما ابلاغ شده و ما موظف به پذیرفتنیم
پس فرشته مخلوق ہیں اور پیغمبروں کے ذریعے سے ان کے مخلوق ہونے کی خبر ہمیں دی گئی ہے اور ہم چونکہ پیغمبروں کو مانتے ہیں لہذا ان کی اس خبر کو بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ مخلوق ہیں
پس در مقابل وحی استنباط و حدس معنا ندارد
جب وحی نے ہمیں بتا دیا یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے خدائی کلام ہم تک پہنچ گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ مخلوق خدا ہیں تو اب اس نص کے مقابلے میں اپنی رائے اپنا اجتہاد اپنا فلسفہ جھاڑنا معنی نہیں رکھتا ہے.
ولذا آمن الرسول بما انزل الیہ من رب والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسله. مؤمنین دیدنشان این است که به ملائک غیب عالم ایمان بیارن.
رسول ان تمام باتوں پر اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں جو اس پر نازل ہوئی ہیں، اور مومنین بھی رسول پر اعتقاد رکھتے ہیں، فرشتوں پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور رسول پر جو دین اور جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، رسولوں پر. اس بنا پر ہماری ذمہ داری اور ہمارا وظیفہ ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا اس پر اعتقاد رکھتے ہیں.
ممکن است کسی از اون آقایان به ما اشکال کنند که آقا عقول مجرده، نفوس فلکیه، جاذبه و دافعه هم مخلوق خدایی هم.
ہو سکتا ہے کہ وہ فلسفی ہمیں جواب دے دیں اور ہمیں کہیں کہ جناب، ہم جب کہتے ہیں عقول مجردہ یا نفوس فلکیہ یا وہ قوا جو اس عالم طبیعت میں رچی گئی ہیں، مختلف قوتیں، یہ بھی تو مخلوق ہیں. عقول مجردہ یعنی مخلوق.
لیکن ببینم این بحثا چیزی تو میکنه،
یہ آپ کے ہاضمے پر گرا تو نہیں گزرتے یہ باتیں؟
نکته دوم جواب این اشکاله و اون این که آقا فرشتگان موجوداتی هستند در راک، عاقل، عالم، آگاه، مدیر، مدبر، فرمانبر.
اچھا، دوسرا یہ جو ابھی فلسفیوں کی طرف سے ہم نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہم پر اعتراض کرے اور کہیں کہ جناب یہ بھی تو مخلوق ہیں. آپ نے کہا فرشتے مخلوق ہیں، تو یہ اس بات کے لیے رکاوٹ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہے وہ عقول مجردہ ہیں، نفوس فلکیہ ہیں، تو یہ ان کو غیر مخلوق تو نہیں مان رہے، ہم مخلوق ہی مان رہے ہیں، لہذا تمہاری بات اور ہماری بات میں کلیش نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں. تو جو دوسرا وہ مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ان کا جواب ہے، اس کا جواب ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو درک رکھتی ہیں، اطاعت گزار ہیں اور ادارہ کر سکتے ہیں، مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے،
مدبر
اور مدبر ہیں، تدبیر عالم کرتے ہیں،
مقسم ہیں،
تقسیم کرنا ان کا کام ہے،
مطیع
اور اپنے مولا کے احکام اور اوامر کے فرما بردار اور مطیع ہیں.
تا اینجا وقت کلام جناب مولا رو چه زمخشری در تفسیر کشاف گفت اعلا و عجل از این کلام بعد از کلام خدا و رسول در وصف ملائکه نیست استدلال میکنه.
اچھا، اب ہم حضرت امیر المومنین کے اس کلام کو بطور استدلال ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس کلام کو دیکھ کر زمخشری نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اتنا اعلیٰ اور اجل کلام کسی اور کا نہیں ہے، اس کلام کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں.
یہ کلام کسی است کہ در مسجد کوفه گفت سؤال کنید و سائلی نبود.
یہ کلام اس الہی دانشور کا کلام ہے کہ جس نے مسجد کوفہ میں اعلان کر کے بتا دیا کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو، مگر افسوس کہ وہاں کوئی ایسا فرد نہیں تھا کہ جو ان اسرار و رموز کے بارے میں سوال کر لیتا.
سائلین،
کوئی سائل نہیں تھا، بہت خوبصورت تعبیر ہے، سائل نہیں تھا، قابل نہیں تھا.
اگر سائلی بود، قابلی بود، همین خطبه رو از علی تفسیرش رو میپرسید معلوم میشد چه خبره.
اگر کوئی سائل میں قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی تو وہ اسی خطبے کے بارے میں ہی سوال کرتا کہ مولا یہ جو آپ فرشتوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اس کی مزید وضاحت کیجئے.
فرمون و ملائکتن خلقتهم و اسکنتهم سماواتک.
حضرت فرماتے ہیں کہ اور وہ فرشتے کی جن کو تم نے خلق کیا اور سماوات میں انہیں سکونت دی رکھا.
حالا اگر از مولا میپرسن مراد از سماوات چیه؟ آیا
اب یہ کون بتائے گا کہ سماوات کیا ہے کہ جہاں پر فرشتوں کو خدا نے سکونت دی؟
آقا محروممون کردن از علم.
اس زمانے کے لوگوں نے ہمیں علم سے محروم کیا.
علی که خانه نشین نشد، علم مطلق خانه نشین شد، مفسر مطلق خانه نشین شد.
پیغمبر کے بعد علی کو خانه نشین تھوڑی کر دیا، علم مطلق کو خانه نشین کر دیا، دانش کو خانه نشین کر دیا.
فلیس فیهم فترع، هیچ فتوری در اونها راه ندارد. در ملائکه
فتور
سستی، بیکاری،
فرشتوں میں کوئی سستی اور بےحالی اور کیا کہتے ہیں ڈھیلا ہونے کی کیفیت نہیں ہے، ہمیشہ چاق و چوبند اور آمادہ.
ماہا بعضی اللہ بیحالی، بعضی اللہ نالانی، بعضی اللہ گریانی، بعضی اللہ افشانی، بعضی اللہ خربانی.
یہ ہم انسانوں کی حالتیں ہیں، کبھی سست اور تنبل ہیں، کبھی رونے کی کیفیت میں ہیں، اور کبھی بھوکے ہیں، کبھی کس حالت میں ہیں. فرشتے ایسے نہیں ہیں، وہ چاپ اور چوبند ہمیشہ تیار.
اگر وقتی می بود فرق بین فطرت یعنی بیحالی و کهولت، کسادت، اینا را هم میذاشت میدید چه خبر میشه، وقتی نیست.
اچھا جناب، یه بیحالی کیا ہے اور کهولت بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مثلا بڑھاپے کی وجہ سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسالت کیا چیز ہے؟ کسالت بھی ایک طرح کی ناتوانی ہے.
چرا امیر المومنین این واژه رو آورده؟
کیوں حضرت نے کهولت اور کسالت کا لفظ استعمال نہ کر کے فطرت کا لفظ استعمال کیا؟
اگر کسی بخواد مقداری متوجه بشه به شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید مراجعه کنه.
کوئی اگر تھوڑا سا جستجو کرنا چاہتا ہے، اطلاع پانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ابن ابی الحدید کی شرح کی طرف رجوع کرے.
در حد خودش آمده بیانی داره بماند.
ابن ابی الحدید نے اپنے توان اور اپنی بساط کے مطابق تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے.
پس ملائکه خلق کردی، اسکنتهم سماوات، فلیس فیهم فطره ولا فیهم قفله. اینا قفلت هم ندارم، من و شما مبتلایی، اونا مبتلا نیستن.
آپ نے خدا سے ہم کلام ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو خلق کیا، ان کو سماوات میں سکونت دی، وہ فرشتے ایسے ہیں کہ کبھی تھکتے نہیں ہیں اور کبھی وہ غفلت کے شکار نہیں ہوتے ہیں.
ولا فیہم معصیہ،
اور کبھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں.
یہ سوال بکنم اجازت ہوں، خیلی سوال خوبی میشه کرد. اگر بنا شد کسی معلم اینا بشه درش قفلتی هست،
جابت
درش فطرتی هست، درش معصیتی هست.
ما کہہ رہے ہیں کہ میں
بالاولویت القطعیه نه زمخشری، ای کاش میفهمیدی.
میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ ہے، فرشتے اگر ایسے ہیں کہ ان میں نہ سستی ہے نہ غفلت ہے اور نہ ہی خلاف ورزی وہ کرتے ہیں. فرشتے ایسے ہیں, اس طرح کی مخلوق اور اس طرح کے فرشتوں کا کوئی معلم ہو, استاد ہو, تو کیا اس استاد میں کمزوری, ناتوانی, غفلت اور مثلا خلاف ورزی تصور کیا جا سکتا ہے؟
ہم اعلم خلق کبک, اما یادتون باشه با این که اعلم خلق کبک گفتن که بله هم نمیزن بله گفت آدم انسان کامل برشین و انبه هم به اسماعه تو معلمی. حالا اسماع چیه باشد؟
اچھا حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اعلم خلقک بک, تمہاری مخلوقات میں تمہارے بارے میں علم رکھنے والے افراد میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے فرشتے ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امیر. حضرت امیر ان کو عالم کہہ رہے ہیں تو قطعاً امیر المومنین کی نسبت تو عالم نہیں ہے, امیر المومنین تو ان سب سے عالم ہیں. فرشتوں کو علم الاسماء حضرت آدم نے سکھا دیے, آپ کو یاد ہوگا, جو کہ انسان کامل ہیں. علم آدم
الاسماء,
یا آدم انبئهم باسمائهم
و اخوف خلقک من,
اور یہ فرشتے آپ سے خوف رکھنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ خوف رکھنے والی مخلوق فرشتے ہیں.
وَأَقْرَبُ خَلْقِكَ إِلَيْكَ,
اور تمہاری مخلوق میں تم سے قرب رکھنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ترین مخلوق فرشتے ہیں.
یادتون باشے
یہ اوصاف
فرشتوں کے
سب سے زیادہ ہم جو کہہ رہے ہیں انسان کامل کی نسبت تو ان میں یہ اوصاف زیادہ نہیں ہے.
وہ انسان کامل وقتی به معراج میره گفت جبریل را بفرستند در پیام گفت رو رو من حریف تو نیستم دنو تو امولتن لحظه.
انسان کامل کی نسبت یہ باتیں نہیں ہیں, یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سفر معراج میں بھی یہ اس بات کا پتہ چل ہی گیا ہے کہ حضرت جبرائیل جو فرشتوں میں افضل ترین فرشتہ ہے وہ حضرت پیغمبر کے ساتھ ہمسری اور برابری نہ کر سکے.
نہ نسبیه ثم دنا فتدلا فکان باب موزری, وہ یہ مرحلے دیگری سپر اونا.
تو وہ انسان کامل وہ کسی اور مرحلے کے ہیں. یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ عالم آپ ہیں, افوف آپ ہیں, اطاعت گزار آپ ہیں, اقرب آپ ہیں, یہ انسان کامل کی نسبت نہیں ہے, غیر انسان کامل.
عجیب,
جو دیگر مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ قریب خدا کے پاس زیادہ خوف رکھنے والے.
جناب فخر رازی اینا رو دیده میگه اعلا و اجل, اما فکر این حرفا رو نفهمیده.
فخر رازی سے یہی تو تعجب ہے کہ حضرت امیر کے اس کلام کو دیکھا اور کہا یہ اعلیٰ اور اجل کلام ہے, لیکن اس کلام سے جو فقہ, جو گہری سمجھ حاصل کرنا چاہیے تھا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا, ورنہ چوتھے نمبر پہ نمبر.
وَعَلَمَهُمْ بِطَاعَتِكَ, وَعَلَمَهُمْ بِطَاعَتِكَ لَا يَخْشَوْهُمْ نَوْمُ الْعُيُونِ.
اچھا یہ
بلا سحر العقول بلا فطرۃ الابدان کہ رد بشی,
فرشتے نہ تو نوم العیون رکھتے ہیں نہ ان کی آنکھوں میں اونگ آتی ہے نیند آتی ہے.
اور بلا
تمام
تو دو مستی
بلش کر دیا ہم رد بشی طول می کشن. خب ببینید پس ملائکه چی اند؟ مخلوق خدایند که مطیعند, فطرت ندارند, معصیت نمی کنند, اعلم به خلق خدا, نسبت به خدا هستند تا آخر.
پس پتا چل گیا که فرشته مخلوق ہیں اور مخلوق میں بھی درک رکھنے والے مخلوق اور خدا کا علم رکھنے والی مخلوق، خدا کا خوف رکھنے والی مخلوق، خدا کے قریب مخلوق، خدا کے اوامر میں خلاف ورزی نہ کرنے والی مخلوق، یہ اوصاف جو حضرت نے بیان کرنا.
سؤال سوم، سؤال عزیز بخاری،
تیسرا سوال،
ما خلقتمون معلومه، یه جا میگه از همه مسنون، یه جا میگه از سرسار کلفخار، یه جا میگه نفخت و فیه من رو. اینجا که ظاهرا معلوم سوال خلقت ملائکه که علی گفت خلق تمام، این خلقت چگونه؟
انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے یہ تو معلوم ہے کہ مٹی سے ہوئی ہے، اوورآل آخری نتیجہ یہ ہے. حضرت نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ خلقتہم، خدایا تم نے ان کو خلق کیا، فرشتوں کو، ان کی تخلیق کس سے ہوئی؟
انسان کے معلوم ہے چجور خلق شد در ابتدا، سرسار کلفخار، همه مسنون، بفر نفق صفیه منصوری، بعد در اسلاب فدران و رحم مادران و توالد و تناسل و همینطوری که داریم میبینیم، این میمیرد، اون میزاید، اون چه میکند؟
آغاز انسان کی تخلیق کہاں سے، انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا، اور وہ سلسلہ یہ کہ مثلا صلب پدر سے رحم مادر تک انسان سفر کرتا رہا، اور اسی طرح سے یہ نسل پھیلتی گئی، یہ تو معلوم ہے.
ملائکہ خلقتشان چگونه است؟ این نحوه خلقت مجهول مجهول مجهوله.
فرشتوں کی تخلیق کس طرح سے؟ کیا کسی ماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں فرشتے بھی؟ کسی چیز سے، مٹی جیسی کسی چیز سے بنے ہیں؟ یہ مجهول ہے.
اینا نہ در اسلاب پدران بودن، نہ در ارحام مادران، نہ توالد تناسل این چنینی دارن.
تو نہ یہ اسلاب مادر پدر میں تھے، نہ یہ رحم مادر میں تھے، نہ توالد و تناسل کا سلسلہ ان کے ہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
درست؟ پس چیه؟ یک روایتی منصوب به حضرت صادق سلام الله علیه که اجمال خلقت ملائکه رو بیان می کنه.
ہمارے چھنڈے امام سے کی طرف منصوب ایک روایت ہے کہ اس میں بالاجمال، اجمالی طور پر فرشتوں کی تخلیق کا بیان ہے،
و او این است که ملائکه خلقتشان از نوره.
وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے.
حالا این نور معنیش چه بماند؟ اینا همه افرادن، حقیقت نور هستن، حقیقت نور غیر نه افراد.
نور کیا چیز ہے؟ یہ جس کو ہم نور سمجھتے ہیں، ٹیوب لائٹ اور وہ بلب، یہ نور کے افراد ہیں، حقیقت نور یہ نہیں ہے.
اب سن باشد، یہ موقع انشاءاللہ خواهیم گفت، شاید بگیم. و جناب عبی عبدالله
وعدہ فرما چکے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت بتا دوں.
اجمالا بگم، نور این حقیقت ہے، الظاہر فی نفسه المظهر لغیره، حقیقت نور اینه، الظاهر فی نفسه المظهر لغیره، یعنی ار حقیقت نوره.
یہ بتایا گیا ہے کہ نور، نور کیا ہے، یعنی نور کی تعریف کیا ہے، نور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نور وہ ہے کہ جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے.
در ظهور نیازی ندارد، ثمره او
ظهور است.
ظهور است،
خود اپنے ظهور میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو.
از ظاهر فی نفسه،
اور دوسروں کو تاریکی سے نکالنے والا ہو، اسے کہتے ہیں نور.
این یک باب دیگری است بماند. خلاصه، ان الله عز و جل خلق الملائکه من نور،
خدا نے فرشتوں کو نور سے خلق کیا. اچھا یہ بھی جو آقا نے بیان کیا یہ ایک مفہومی مطلب بیان ہوا اور اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں ترسیم کرنا چاہیں تو اب بھی شاید نہیں آئے گا.
خب پس سومین چیز این است که خلقت ملائکه برای ما مجبوره الا این بخش از روایات که خداوند ملائکه را از نور آفریده تا اینجا بیشتر از این نمیدونه.
اچھا تخلیق فرشتے فرشتوں کی خلقت کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں ہیں سورس آف انفارمیشن مگر ان کی چند مبہم سی روایتیں. ان میں سے ایک روایت یہ تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ خدا نے فرشتوں کو نور سے خلق کیا ہے. خود نور ہی نہیں معلوم کہ مطلب نور کیا ہے.
حالا چرا نمیشناسیم؟ معلوم ہے باید ہم نمیشناسیم بلے.
تو ہمیں کیوں نہیں پتا چل رہا ہے؟ ہاں کہہ رہے پتا نہیں چلنا چاہیے. کیوں پتا چلے؟ اس لیے کہ ہم عالم طبیعت کی مخلوق وہ عالم غیب کی مخلوق.
خلاصش و ما تامادامی که در این جهانیم این غیب رو نخواهیم دید.
جب تک ہم اس جہاں کے ہیں اس جہاں کے اسرار کو نہیں سمجھ سکتے.
تا مادامی که داری تو این عالم زندگی میکنی میخوری میخوابی و راه میری نفس میکشی در این حصار قرار داری عالم غیب بابش بر شما مفتوح نیست.
جب تک ہم لوگ عالم طبیعت کے حصار میں ہیں اس وقت تک عالم غیب کے دروازے ہمارے لیے کھل نہیں سکتے. وہ جب نہیں کھلیں گے تو ان کے بارے میں اطلاع یابی کیسے ہوگی؟
ولی برای ادهی از بله اولیای خدا حساری در کار.
اچھا یہ ان الفاظ کے استعمال میں بھی آپ نے غور فرمایا ہوگا. جب تک عالم طبیعت کے حصار میں ہیں عالم غیب کے دروازے نہیں کھلیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ وہ حصار سے نکلے.
پیغمبر اکرم نشسته جبرائیل وارد میشد بیچارن چنده
پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوتے تھے فرشتہ آتا تھا حضرت جبرائیل اور پیغمبر انہیں دیکھتے تھے ان سے ہم کلام ہوتے تھے دوسروں کو تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی آیا بھی.
ولی به علی گفت یا علی انک ترا ما قد تسمع المؤذن عجیب
مگر حضرت امیر کے بارے میں پیغمبر نے خود بتا دیا ہے کہ اے علی تو وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اور ان سب کو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں.
خب آقا ابی عبداللہ سلام علیه روایتی دارم.
حضرت عبداللہ الصادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے.
جبرائیل میاد سراغ پیغمبر یعطیه جبرائیل فیو کلم و او و یرا او کما یرا احد و کم صاحبه. همین
امام صادق فرماتے ہیں کہ جبرائیل پیغمبر کے پاس آتے تھے وہ پیغمبر ان سے ہم کلام بھی ہوتے تھے انہیں دیکھتے بھی تھے ایسے ہی جیسے تم اپنے ساتھی کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہو اور اسے دیکھتے ہو.
پنجمین چیز فرشتگان درجات مختلفی دارند.
اچھا پانچواں مطلب کہ فرشتے مختلف درجات کے ہیں.
ما منا الا وله مقام معلوم درجات معلومی دارند. قرآن
ما منا
بله بله از حرف ملائکه نخونم ما منا الا
کہ قرآن مجید میں ہے کہ فرشتوں کی طرف سے نقل کر کے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ما منا الا وله مقام معلوم ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ایک معلوم اور مشخص مرتبہ نہ ہو. ہر ایک کے لیے خاص مرتبہ ہے
چون درجات مختلف دارن وظائف مختلف دارن. یادتون باشه هر وظیفه ایمان یک درجه نیست.
فرشتے مختلف درجات کے ہیں، جب درجات مختلف ہیں تو وظائف اور ڈیوٹیاں بھی مختلف ہیں.
بعضی معمول
ہر درجے کی ایک ڈیوٹی،
بعضی معمول وحی و الہام و تشریع ہیں.
بعض فرشتوں کی ڈیوٹی وحی لے آنا،
بعضی مسئول پاداش کیفر و دادن ثواب ہیں.
بعض فرشتوں کی ڈیوٹی لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دینا اور انعام دینا ہے.
در کے درم درم میگی بیشکار داری مدانا یا تم باش رہا،
ان کو یاد رکھیں، اس ان سے بعد میں کام لینا ہے.
سن کار بیشکار اول کار رہا. بعضی معمول امور تکمیلی آدم و انتظام این امورن و نظام آفرش رو نظم میدن.
بعض فرشتوں کا کام عالم تکوین کو مینج رکھنا ہے، اس عالم کون کو، اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے.
حالا پس ملائکه درجات مختلف دارن، به حسب درجاتشون وظائف مختلف دارن.
فرشتے مختلف درجات کے ہیں اور ان کے درجوں کے حساب سے ان کی ڈیوٹیاں بھی الگ الگ ہیں.
حالا میخواییم وارد این حرفا بشیم. خوب باید دقت کنیم. یکی از مأموریت های مهم ملائکه تدبیر نظام کیهانی است.
فرشتوں کی ڈیوٹیوں میں سے ایک مهم ڈیوٹی اس گلیکسی کو مینج رکھنا ہے. اس کی منیجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، تدبیر ان کے ہاتھ میں ہے.
و ادارے نظام طبیعی است.
عالم طبیعت کا ایک نظام ہے، وہ ایسا عذاب تو نہیں ہے. اس نظام کو چلانا ان کا کام ہے، فرشتوں کا.
نظام را ہم چه عرض می کنیم مجموعه کهکشان ها، مجموعه کهکشان ها، مجموعه کرات، مجموعه انسان ها، مجموعه حیوانات، این مجموعه است.
ہم جب نظام کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ذہن صرف زمین تک نہ جائے، نہ اس نظام شمسی تک ہے. مجموعی طور پر جتنے بھی نظام ہائے شمسی ہیں، اس کے اندر جتنے بھی کرات ہیں، وہ سب ایک نظم کے تحت چل رہے ہیں، اور ان کو نظم دینا، ان کو چلانا فرشتوں کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے.
ہمیں کہکشان خودمون دارے 100 میلیارد خورشید ہے.
یہ جو ہماری
صد میلیون
ہمارا نظام شمسی ہے، اس میں ہوا کہہ رہے ہیں کہ اسی میں
کہکشان رائے کی نظام شمسی نہیں، وہ منظوم شمسی فرد
ایک گلیکسی میں، جو ہم جس گلیکسی میں ہم ہیں، اس میں 100,000 یعنی 1,00,000
100 ملین
10 کروڑ سورج ہیں اسی گلیکسی کے اندر.
آقا ستارے رصد کردن 4,000 سال نوری با تو فاصله داره.
ایک ایسے ستارے کا بھی پتہ چل گیا ہے اخیراً کہ 4,000 سال اگر آپ سورج کی شعاؤں کی سپیڈ سے یہاں سے سفر کریں تو وہاں پہنچیں گے.
نور در ہر ثانیے چقدر سرعت داره؟
آپ کو پتہ ہے نور کی سرعت کیا ہے؟ ہر سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟
350,000 کلومتر در ہر ثانیے.
350,000 کلومیٹر ہر سیکنڈ میں
اگر
فاصلہ طے کرتا ہے نور.
ایک ہواپیما پیدا کنیم دور کره زمین 39,000 متر، اینا در انقراض عالم خواهیم گفت این حرفا رو، الان جایش نیست، فقط میخوام بهتون بگم چه خبره. دور کره عالم، کره خاکی ما 39,000 کیلومتر.
پوری زمین یعنی جو ہماری زمین کا جو گلوب ہے اس کے گرد 39,000 کلومیٹر صرف،
یعنی سرعت نوری 1/10 ثانیه کل دور زمین رو میشه گشت.
اگر سورج کی شعاع زمین کے گرد سفر کرے تو ایک سیکنڈ کے دسویں حصے میں پورے سورج کے زمین کے گرد سفر کرتا ہے، ایک سیکنڈ کے دسویں
حصے. اگر وسیلی پیدا کنیم که اون سرعت رو داشته باشه 4000 سال طول میکشه از اون سیاره بیایی به زمین به برادر دین سلام علیکم.
که اگر کوئی ایسا تیارہ آپ بنائیں کہ اس میں سورج کی شعاع کی سپیڈ موجود ہو،
در یہ سال 10 بار دور زمین بگردا،
اس کی سپیڈ کتنی ہے یہ ذہن میں رکھنے کے لیے اس کو آپ پہلے سمجھیں کہ اگر ایسا تیارہ آپ بنا سکے تو ایک سیکنڈ میں 10 مرتبہ زمین کے گرد آپ گھوم سکتے ہیں. ایسے تیارے سے اگر آپ اس ستارے سے سفر شروع کریں تو 4000 سال لگ جائیں گے اور آپ آ کے اپنے بھائی کو کہیں گا السلام علیکم.
ببینید این نظام کیهانی با این عظمت ملائکت اللهی هستن که دارن این نظام رو اداره می کنن. بکر کجایی تو؟
نظام عالم جب ہم کہتے ہیں تو اس کی عظمتوں کا اندازہ تو آپ لگائیں. ایک ستارے کا ذکر ہوا کہ ایک ستارے سے یہاں تک کتنا فاصلہ ہے تو اس میں کتنے گلیکسیز ہیں، ہاں ان تمام کو ادارہ فرشتے کر رہے ہیں. فرشتوں کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟
وقتی آپ کو قرآن میں کھونی فالمدبرات امرا رد میشی عظمت رو نمی فهمی.
یہ قرآن مجید میں فالمدبرات امرا فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں امر کو تدبیر کرنے والے، ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ امر کو تدبیر کرنا یعنی کیا.
طبق نظریه بعضی از آقایان این ملائکه کافر کافرن، کسی هم که معتقد به این باشه کافر کافره، اما خدا هم داره میگه خدا داره اسلام داره تدبیر امور رو
بله که بعض مسلمان موحدین که نظریه که مطابق
موحدین جاهل
کہ یہ فرشتے کافر ہونے چاہے بلکہ مشرک، چونکہ مدبرات امر ہے نا، تدبیر یہ انجام دیتے ہیں. یہ موحد کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اے خدا کے ہاتھ میں، لیکن وہی خدا کہہ رہا ہے کہ مدبرات امر فرشتے ہیں.
فالمدبرات امر
فرشتے مدبرات امر ہیں،
تدبیر نظام کیهانی، امر نظام کیهانی به دست اوناست.
گلیکسیز کا جو نظام ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے.
اما اینا رو باید معنا کرد. ما در بحث تفویض در شبهای یک شنبه بحث کردیم این رو.
کچھ بحثیں ہم نے کی ہیں تفویض کے حوالے سے سیٹرڈے نائٹس کو، وہاں پر ہم نے یہ باتیں بتائی ہیں.
یادتان باشد کہ ادارے نظام کیهانی به ارادے خدا و خواست بالاساره حضرت حق.
یاد رکھیں کہ تمام گلیکسیز کا ادارہ کرنا ارادہ خدا سے ہے، خدا کا ارادہ یہ ہے، خدا کے ارادے سے یہ سب کچھ چل رہے ہیں.
چرا؟ چون علا له الخلق والامر، والامر یادتون باشه مدبرات امر، علا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین.
خلق و امر دونوں خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت بابرکت ہے جو کہ رب العالمین ہے.
علاوہ مدبر واقعی خدا،
اس بنا پر مدبر بالاصالہ خدا نے،
اس کے نظام حکیمانه خلقت رو داره اداره میکنه،
اور یہ خدا ہے کہ اس حکیمانہ نظام کو چلا رہے ہیں.
اما بعضا نسبت داده میشه. چرا؟ چون این ملائکه مظهر تدبیر خداوندن.
اور کبھی یہ مدبر بالاصالہ تو خدا ہیں، لیکن خدا ہی نے اس تدبیر کی نسبت فرشتوں کو دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے مظہر تدبیر ہیں، خدا کے جو مدبریت کی صفات ہے اس کے لیے مظہر ہیں.
کما اینکه علی مظهر قدرت خدا،
مظهر علم خدا
جیسے که حضرت امیر مظهر قدرت خدا
نه اونجا شرکه نه اینجا شرکه
مظهر علم خدا هم خوب غور کنیم
من نمیدونم اون آقایانی که اشکال میکنن چطور در اینجا ساکتن
جو لوگ حضرت علی کے علم یا اس کی مشکل کشائی میں اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اس نظریے کے قائل ہے وہ مشرک ہے وہ اس آیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم والمدبرات امرا فالمدبرات امرا میں وہ کیا دیکھتے ہیں
پس
چونکہ بات تو دونوں میں ہی جیسی ہے جس طرح سے یہ فرشتے مظہر تدبیر ہیں اسی طرح حضرت امیر مظہر علم و قدرت خدا ہے اگر یہاں شرک نہیں ہے تو ادھر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے
پس گاهی خدا امر را به خود نسبت میدهد انا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین گاهی میگه فالمدبرات امرا هیچ اشکالی نداره
پس آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو خلق و امر کی نسبت خدا نے کبھی اپنی طرف دی ہے اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ امر کی نسبت فرشتوں کی طرف ہے اور کوئی بات نہیں اور یہ صحیح ہے بالکل
این یک دسته از ملائکه که این کارشان در حد درجه ایست که دارن
یاد رکھیں ایک درجہ کے فرشتے ایسے ہیں کہ ان کا کام تدبیر عالم ہے ایک درجہ ہے یہ اور کئی درجات ہیں مختلف فرشتے ہیں مختلف کاموں کے اوپر لگے
اون وقت حضرت سید الصادقین آمده پرده برداری کرده از یه طایفه دیگری از ملائکه
حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی ایک اور صنف کے بارے میں نقاب کشائی فرمائی ہے ڈسکور کیا ہے
گفتیم درجه دارن دا ملائکه یا مثلا که حامل عرش خدایی هم
اون درجات میں ایک درجه یہ ہے کہ کچھ فرشتے ہیں وہ حامل عرش خدا ہیں عرش خدا کو اٹھانے والے خود وہ عرش کیا چیز ہے اٹھانا کیا ہے
اون اللهم و حملت عرشه
امام سجاد کے کلام میں
اللهم وحملت عرش الذين لا يفترون من تسبيحه
کہ اے پروردگار تمہارے ان فرشتوں کے واسطے سے جو کہ حاملان عرش ہیں جو کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں
بس ببینید چقدر تناسب دارن با ہم اونجا میگه ولا هم فیه
دو
اصلا
علی اور علی دونوں علیوں کے کلام میں کتنی ہمانگی ہے وہاں پر کہا لا فطرت کوئی تھکاوٹ نہیں ہے یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ تھکتے نہیں
لا یفترون من تسبیح
تمہاری تسبیح سے تھکتے نہیں
ولا یسعمون من تقدیسه کسا ملول نمیشن
اور تمہاری تقدیس سے کبھی مثلا کسل نہیں ہوتے ہیں ملول نہیں ہوتے ہیں
ولا یستحسرون من عبادت خسی از عبادت نمیشن
اور تمہاری عبادت سے وہ سستی نہیں کرتے ہیں
ولا یؤثرون التقصیر على الجد فی امرک هیچ وقت در راه وظیفه در راه تو کوتاهی نمی کنن
تمہاری طرف سے جو وظیفہ ان کا ہے اس وظیفے کی ادائیگی میں کبھی بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے
بلا یغفلون عن الوله الیک والہ و شیدای تو
اور تمہاری نسبت ان کے اندر جو شیدائی ہے اس شیدائی میں کبھی کبھی نہیں آتی
عجیب اللهم و حملت عرشه پس ادی از ملائکه حاملین عرش خدایم که لا یفترون من تسبیح الله و لا یسعمون من تقدیس الله و لا یستحسرون من عبادت الله و لا یعذرون التقصیر علی جد فی امر الله تا آخر
پس کلام حضرت امام سجاد میں بھی فرشتوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں.
این در اون مرتبه، یه مرتبه تنزل میکنه، تنزل میکنه، تنزل میکنه، یه مرتبه، چون من همه رو نیاوردم، یه مرتبه آمده تنزل کرده کجا؟ والحابتین مع قطب المطر الى اذا نزر، هر قطب بارانی که میباره، درکه این برای اون مشکله، هر قطره بارانی که میبارد با قطرات باران ملائکت الله فرو میاد. معمولیت
که حضرت امام سجاد کے کلام میں فرشتوں کے اور بھی مراتب ذکر ہیں، ان میں آخری ترین یعنی نازل ترین مرتبہ ان فرشتوں کا ہے کہ جو بارش کے ہر قطرے کے ٹوٹ کر بکھرنے کی صورت میں جو ذرات بن جاتے ہیں ان ذرات کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں.
موقع ریزش قطرات باران نزول ملائکہ برا ہدایت باران میان،
تاکہ وہ اس بارش کے پانی کو چلائیں، ان کا کام ہے چلانا.
ایک روایت یادم آمد عجیبه، اون روایت اینه که هر سال به اندازه یه سال قبل باران میباره، اما بعضی از موقع بارانها رو ملائکت الله موظف میکنن تو دریا
بباره.
عجیبه اینا.
ایک روایت کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد آ رہی، وہ واقعا یہ معرفت شناسی کے حوالے سے بہت اہم ہے، کہ بارش جو ہے وہ ہر سال اتنی ہی ہوتی ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی، صرف یہ کہ اب وہ حکمت الہی میں ہے کہ کب بارش کہاں اور کس طرح ہے. تو کبھی کبھی خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بارش کو لے جاؤ اور سمندر میں بہاؤ، تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہو اس پانی کو لے جا کے سمندر میں بہاتے ہیں اور خشکی بہا ہو جاتی
ہے. علل و عوامل تولید باد رو در اختیار دارن، فرماندهی میکنن.
خوش فرشته ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہواؤں کو بنائیں اور ان کو چلائیں.
باید زمستان میشود، باد از طرف کویت میآید، تابستان میشود، باد از طرف سمندر میآید. چه خبر شده؟
اگر
بلقوام علا خزائن الریاح،
یعنی ہواوں کے خزانوں کو کے قوام، یعنی ان کے جن کے ہاتھ میں ہیں، جو ان ہواوں کو بناتے ہیں اور بیچتے ہیں. اگر موسم سرما ہو تو کوئٹہ سے ہوا کو بیچتے ہیں، اور موسم گرما ہو تو سمندر سے ہوا کوئٹے کی طرف بیچتے ہیں.
تو
فرشتوں کا کام ہے.
بساطیه من و تو همینطور بابا، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن بابا، تا تو یه فکری بکنی ببینی عالم چه خبره. البته اون شاعر خوب نگفته تا تو نمونی به کفاری و به قبلت نخوری، این هم خوبه.
آمد
را خوردن
زندگی داره
کردن، تا تو نمونی همه از بحر تو سرگشته و فرمان برده و شرط انصاف نباید که تو فرمان نبری.
یا بابا،
شرط انصاف نباید.
شیخ سعدی که کلام من نقل کیا و کہا که ابر و باد و ماہ و خورشید یہ سب اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں مشغول ہیں تاکہ آپ کی زندگی کو ادارہ کریں، اور یہ سب تو اطاعت گزار بن جائیں. یہ کتنی ناانصافی ہے کہ تم اطاعت گزار نہ بن جاؤ.
والموکلین بالجبال فلا تزور،
اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پہاڑوں کو سنبھالے رکھیں تاکہ یہ گرے نہیں.
عجیب ہے. والذین عرفتهم مساقیل المیاه، وزن آبهای عالم رو به اون بتا دی.
کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عالم میں جو پانی ہے پورے عالم میں، اس پانی کے وزن کو سنبھالیں.
و کیل ما تحویه لواعد الامثال. این خیلی عجیبه. آها، مواد مضاد درون زمین رو کیلشو در اختیار اینا
که زمین که اندر جو بهته هوئے لیکویڈ جو سیال مادے ہیں ان کی کیل، کیل کہتے ہیں کہ مثلا کتنے مقدار میں ہیں، ان کے مقدار کو رکھنا ان کی ڈیوٹی ہے.
ملائکه ای که گوش کنید اینا رو، ملائکه ای که با باران نازل می شود، ملائکه ای که قوام بر خزائن ریاه هم، ملائکه ای که موکل بر جبال هم تلات از اون، ملائکه این مسابیل میاه رو می دانن تا آخر. ملائکه خدا اینا رو بهشون داده، اما این ملائکه در منظر انسان کامله. ببینید چه خبره.
یه فرشتوں کی اتنی ساری قسمیں جو قرآن اور احادیث اور دعاؤں سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں، یہ تمام کے تمام فرشتے انسان کامل کے اختیار میں ہیں، اور وہ انسان کامل اس کے اذن اور ارادے سے یہ کام ہو رہے ہیں.
تا اینجا اللهم و حملت عرشه به اینجا حالا کار داریم. حالا به اینجا حالا عرش چی؟ خوب گوش کنید
واقعا یعنی اسی کی ضرورت تھی کہ اے خدا تمہارے ان حاملین عرش کے واسطے سے ہم مانگتے ہیں. مثلا وہ حاملین عرش، عرش کیا ہے؟
برای عرش دو تا معنا کرد.
عرش کے
دو معنی متعدد دو تاشون دیگه.
عرش کے معنی متعدد ہیں، ان میں سے دو معنی ہم بیان کریں.
یک، مجموعه کاخ هستی و نظام کیهانی.
عرش کل عالم کون، نظام هستی ٹوٹلی سب کچھ، یہ عرش الٰہی. ایک معنی یہ کیا ہے
که مراد از این حرف جمیع عوامل خلقت شده این جهانه که به مشیت خدا حل
و تمام عوامل که جو مشیت خدا سے اس عالم میں خلق ہوئے ہیں وہ تمام عوامل عرش خدا شما بود.
اینجا این محدوده،
یه معنا جو
بیان کیا همین که 4000 سال طول میکشه این محدوده.
تو یه بہت محدوده.
معنای دوم، تدبیر و اداره با اراده تمام آنچه در قلمرو جهان تکوین و تکریه.
ہر وہ چیز جو عالم تکوین میں اور جہان تشریع میں موجود ہے، تمام ان چیزوں کی تدبیر اور ادارہ کرنے کا نام ہے عرش.
ان وقت چی میشه؟ الرحمن علی العرش استوا. یعنی چی؟
اب یہ آیت پڑھ لیجئے، الرحمن علی العرش استوا،
یعنی
رحمان عرش پر بیٹھا ہے، مثلا جو عام ترجمہ کرتے ہیں نا. تو اس کا کیا مطلب؟
دو معنی یادتون باشه. هر پروردگار رحمان بر عرش استیلا و اداره داره.
اس کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار رحمان عرش پر تسلط پائے ہیں اور اس کا ادارہ کرتے ہیں.
اون وقت اینجا
کمان سنبھال
مجموعه جهان تکوین و تشریع که به اراده تدبیری که حضرت حق داره اداره میشه این عرشه.
ایک معنی یه ہوا که تمام عالم تکوین اور نظام تشریع جو خدا کے اراده تشریعیه سے ادارہ ہو رہا ہے یہ عرشه.
اون وقت پیغمبر دو بین جبن کرد این روایت من چند بار گفتم براتون، چند بار گفتم
اینجا شاید نگفتی تو این کلاس.
پیغمبر اکرم به عربه گفنه که فرمود عربه در ملأ اعلا، تقدیم میکنم روایت رو، همه که نقل میکنم، عربه در ملأ اعلا به در طرف راست عرش نوشته شده ان الحسین مصباح الهدى و سفینه.
عرش که معنی تان نیا اب اس عرش که معنی کو سمجھنے کے بعد اس روایت کو بھی مد نظر رکھیے کہ جس میں عبی بن کعب نے پیغمبر سے ایک سوال کیا تھا، تعجب کا اظہار کیا تھا، اس کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا اے عبی عرش خدا کے داہنے طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. حسین کیا ہے؟
ہاں تا اینجا ما چی گفتیم از مضمون آیات و روایات؟ حالا خواهیم رسیدن کار داریم و به خودت کار داریم، هنوز ما تو نظام کیهانی داریم حرف میزنیم، توی به خودت هم کار داریم و فل مقسمات امرا به خودت کار داریم، یادت باشه.
فرشتوں که جو مختلف درجات هم ذکر کر رہے ہیں اس وقت تو هم نظام کیهانی میں ہیں، لیکن خود آپ سے بھی ہمارا کام ہے
فعلاً
فعل مقسمات
امرا
فعلاً
در تدبیر حرف دادیم، در تقسیم حرف ندادیم. اونجا خواهیم آمد و خواهیم گفت چه خبره ها.
هم تدبیر میں گفتگو کر رہے ہیں، تقسیم کی نوبت جی آئے گی.
بله، اونا یه طایفه دیگه، اونا بیشتر مربوط به خود ما هستن، یعنی ما ها، یعنی حیوانات، جاندارها. و خواهیم گفت چه خبره
که هم جاندار موجودات خلاصه. اون کی زندگی، اون کی تقسیمات،
یه خلاصه
بعد آئیں گی.
یه خلاصه گیری بکنم از حرفایی که دادی. پس ملائکه نه عقول مجرده هستن که آقایون میگن،
پس فلاسفه یونان فرشتون کو عقول مجرده سمجھتے ہیں؟
نه، نفوس فلکیه هستن
جو که صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی فرشتے نفوس فلکیہ ہیں،
نہ نیروی نهفته در طبیعت،
نہ ہی فرشتے طبیعت میں رکھی ہوئی قوتیں ہیں،
بلکہ موجوداتی محبوب خدا در راک، عاقل، مطیع، فرمانبر، مسئولیت پذیر، دارای درجات مختلف، مناسب کاری هم که دادن به اندازه درجات اون منصب دادن،
که بلکه فرشته مدیر، مدبر، مطیع اور قرب خدا رکھنے والے اور مختلف درجات کے حامل ہیں، اور ان مختلف درجات کے فرشتوں میں سے جس کو جو منصب دیا گیا ہے وہ منصب اور منصب کے حساب سے ذمہ داری دی گئی ہے،
پس
درجے کے حساب سے کام دیے گئے ہیں.
پس کسانی نه یا خودشون به زحمت بیاندازن معناهای عجیب و غریب بخونن.
جب کلام خدا و معصومین میں فرشتوں کے بارے میں اس طرح کے بیانات موجود ہیں، تو ہم اسے چھوڑ کر مغربی فلاسفرز کے آراء کو لے لیں اور عجیب و غریب باتیں کریں جو کہ سمجھ میں بھی نہ آئیں، کوئی وجہ نہیں ہے.
خب به اینا عرض میکنیم بابا امور سه دست هست، امور عقلانی که با درک و ادراک و اینها ممنون میشه، اداره میشه، آقا ظلم قبیح، عدل حسن، اون چه هست بگیره که معلوم.
پس هم این که بتانا چاہتے ہیں که امور تین طرح کے ہیں، کچھ امور امور عقلانی ہیں، عقلانی امور. خب عقلانی امور کا ادارہ بھی عقلی طریقے سے ہے،
بعضی از امور ضد عقل توسه اجتماع نقیده که عقل میگه نه بابا اجتماع نمیشه، نه بابا
بعض امور
محال
انتی عقل ہیں، عقل ان کو قبول ہی نہیں کر سکتا ہے، جیسے ضدین کا جمع ہونا عقل اسے قبول ہی نہیں کر سکتا،
اجتماع نقیده مثلا
یا نقیدین کا جمع ہونا.
بعضی از امور فوق عقل، وقتی فوق عقل خوب بود دست ما بیش نمیرسه با
کچھ امور ما فوق عقل ہیں، تین ہوئے نا، عقلی امور ضد عقل امور ما فوق عقل امور جو ما فوق عقل امور ہیں ان میں خامخواہ اپنی عقل کو نہ تھکا دیں آپ کی عقل کی رسائی ہی نہیں ہو سکتی ہے وہاں تک محدود
و چون چنینه خیلی دست و پا نده خب تا اینجا چه کار کردیم ما؟ چون بخوام وارد اون بحث بشم
دیر میشه
خیلی دیر میشه فقط اون بحثی که مربوط به خودمونه اجمالش رو حالا بگم
اچھا مقسمات عمر کے حوالے سے جو گفتگو کرنے جائیں گے آغا صاحب انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جو ہم ہماری زندگی سے متعلق ہے اس کے اجمال کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں
یہ خود شاید اعتماد به حرفای پیام خوش باشه شاید
جو کچھ باتیں ہم نے گزشتہ بیان میں پیش کی ہیں ان پر بھی اعتماد کریں گے
ببینیم چجور میشه انشاءالله خلاصش اینجا پس ملائکه رو فعل جمله فهمیدیم که دارن چه میکنن در این عالم ولی خلقتشون برای اون مشهوره
فرشتوں کے حوالے سے فعل جملہ پتا چل گیا کہ ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں وہ کیا کام انجام دیتے ہیں لیکن ان کی خلقت ابھی بھی مشہور ہے
ولی بدان انسان کامل استاد و معلم این فرشتہ
یہ معلوم ہونا چاہیے کہ استاد کامل انسان کامل ان فرشتوں کے لیے استاد ہے
خب فعلا دیگه تا همینجا و ظاهرا اگر خدا توفیق بده دعا کنیم که در چهار پنج جلسه ما این ملائکه رو تمام بکنیم
دعا کنیم که انشاءالله چهار پنج جلسون میں من مرمون سے پہلے پہلے فرشتوں کی گفتگو تمام کر سکتے
ہیں خیلی حرف داشته ها
یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ فرشتوں کی گفتگو ایسے نہیں ہے کہ آپ چار پانچ باسوں میں ختم کر سکتے ہیں یہ وہ ہے کہ جس کے لیے کئی سال لگ جائیں
عرض میکنم این را ہم اول گفتم کہ در بین اهل سنت هیچ کسی مثل فخر رازی در جلد دوم تفسیر کبیر کشام تفسیر ارزشمندیه
فخر رازی کی تفسیر کشاف اچھی تفسیر ہے اور اس کے جلد دوم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے ذیل میں انہوں نے انصافاً اہل سنت کے علماء میں ان کی طرح کسی نے مفصل بحث فرشتوں کے بارے میں نہیں کی ہے